بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا وہ منحج بیان کروں کہ جس منحج کے ذریعے ہم مسائل اخذ کرتے ہیں. معیار حق میں بھی ہمارا یہ منحج بیان ہوا ہے, اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم اہل حدیث جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں وہ ہمارا اصل الاصول ہے. اجماع اور اجتہاد کو ہم اپنی تقاریر میں ذکر نہیں کرتے, وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ دونوں اجماع ہو یا اجتہاد کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. کتاب و سنت کے مقابلے میں نہ کوئی اجماع ہوتا ہے اور نہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی اجتہاد ہوتا ہے. تو جب ہم مسائل لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث سے مسئلہ لیتے ہیں. یہ بات جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے لیا جائے, یہ بھی غلط ہے. ہم قرآن اور حدیث دونوں کو اکٹھا اٹھاتے ہیں. اگر قرآن و حدیث سے بات مل جائے تو صحیح ہے, اور اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے نہ ملے تو پھر ہم قرآن پر عمل کرتے ہوئے وہ راستہ دیکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بتلایا ہے. فرمایا, من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کو راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو قرآن و حدیث اگر کسی مسئلے میں خاموش ہے تو ہم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں, اور اگر صحابہ کے اقوال میں بھی وہ مسئلہ نہیں ملتا تو ہم اجتہاد کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اور اجتہاد کا حکم خود قرآن بھی دیتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی واضح ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں, اگر وہ اس کا اجتہاد صحیح ہے, اور اگر وہ خطا کرتا ہے تو اس کو ایک اجر اس کی کوشش کا پھر بھی مل جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان چاروں چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے مسائل ان چار چیزوں سے ثابت نہیں ہوتے. مثلا میں آپ کو یعنی مثال سمجھاتا ہوں, ہمارے ہاں مسائل میں اختلاف ہے اہل حدیث کے درمیان بھی. بعض لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں اور بعض لوگ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے. اب یا تو یہ ایک بات ہے اس میں کہ ہاتھ باندھے ہیں اللہ کے نبی نے ہم, یا چھوڑے ہیں. قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے, صراحت کہیں بھی نہیں ہے. صحابہ کے اقوال خاموش ہیں, کہیں بھی صراحت نہیں. لہذا اب اجتہاد ہوگا, یہ دیکھا جائے گا کہ کس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں, اور کس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو جس کو جو دلیل قوی لگتی ہے وہ اجتہاد کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوگا. اب یہ نہیں کوئی اٹھ کر یہ کہنا شروع کرے کہ آپ ہاتھ چھوڑتے ہیں تو کوئی سری مرفوع حدیث بیان کیجئے, یا ہاتھ باندھتے ہیں تو کوئی سری یا مرفوع احادیث بیان کیجئے. وہ لوگ بھی استدلال کرتے ہیں جو ہاتھ باندھتے ہیں, اور وہ لوگ بھی استدلال کرتے ہیں جو ہاتھ چھوڑتے ہیں. صراحت کسی کے پاس نہیں. اسی طرح تورک ہے, چار رکعت میں آخری رکعت میں تبرک کا ذکر بھی آیا ہے, لیکن فجر کی ہم دو رکعت پڑھتے ہیں. بعض لوگ فجر کی رکعت میں بھی تبرک کرتے ہیں کہ یہ بھی آخری تشہد ہے فجر کی آخری رکعت میں, اور اس کا بھی حکم وہی ہوگا جو آخری رکعت کا, چار رکعتوں میں آخری رکعت کا حکم ہوتا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں نہیں, وہاں حکم چار رکعتوں کا تھا لیکن یہاں چونکہ نماز دو رکعت کی ہے لہذا وہ حکم نہیں ہوگا اور تورک نہیں کیا جائے گا. تو اب یہاں بھی اجتہاد سے لوگ مسئلے کو واضح کریں گے. تو لہذا یہ منحج ہمارا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو پہلے لیتے ہیں, پھر صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں, اور پھر اس پر اجتہاد کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں یا قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم ان مسائل کو حل کریں گے. پہلا سوال جو مفتی صاحب نے کیا تھا, ہم نے اس کا جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے یا نہیں اٹھائے. قرآن و حدیث خاموش ہے, صحابی کے فعل سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابن عمر نے ہاتھ اٹھائے ہیں. لہذا ہم ان حجج شریعہ جو چار حجج ہیں جس کو سب مانتے ہیں, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس سے ہی ہم نے پہلا مسئلہ ثابت کیا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, کیونکہ قنوت نازلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے. لہذا یہ کہنا کہ آپ اپنے مسئلے کو ثابت نہیں کر سکے, آپ کوئی صریح مرفوع حدیث بیان نہ کر سکے, تو یہ بات غلط ہے ان کا یہ کہنا کہ ہم یہ بات ثابت نہیں کر سکے. ہم نے یہ بات ثابت کی قنوت نازلہ سے, اور ہم نے اجتہاد کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں, ہم بھی قنوت وتر میں ہاتھ اٹھائیں گے, تو یہ ہم ان چاروں جو حدود شریعہ ہیں ہماری اس سے ہم باہر نہیں نکلے. اب احناف کو ہم نے اس دن بھی چیلنج کیا تھا کہ آپ بتلائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے, اگر ایسی کوئی دلیل ہے تو بیان کیجیے کہ ہم نے یہاں غلطی کی ہے. اسی طرح دوسرا مسئلہ تھا, اس میں بھی ہم نے یہ بات ثابت کی کہ سنت یہی ہے, اور سنت پر جب بحث چلی تو انہوں نے کہا کہ سنت سے مراد صحابی کا قول ہے, موقوف ہے, مرفوع نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. تدریب الراوی میں یہ بات موجود ہے, تدریب الراوی میں یہ بات موجود ہے کہ جمہور کے نزدیک, جمہور کے نزدیک جب یہ آ جائے کہ سنت کس کو کہتے ہیں, تو جمہور کے نزدیک سنت کا اطلاق مرفوع احادیث پر ہوتا ہے. بعض جگہ پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے کہ موقوف اگر سنت کا لفظ بولا جائے تو موقوف روایت ہوتی ہے. وہ یہ تدریب الراوی کی میں یعنی یہ روایت بیان کرنے لگا ہوں, اس کے الفاظ بیان کرنے لگا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ اس سے کیا مراد ہے, یہ صفحہ نمبر 188 ہے. او من السنت قضا, ثانی قول الصحابی کے کسی صحابی کا قول, امرنا بے قضا و نہینا عن قضا, او من السنت قضا, یعنی اگر صحابی یہ کہے کہ ہمیں ایسا حکم دیا گیا یا ہم کو منع کیا گیا یا سنت ایسے ہے. وما اشبہ کلہ مرفوع علی الصحیح الذی قالہ الجمہور, اس قسم کی چیزیں تمام کی تمام جمہور کے نزدیک مرفوع پر دلالت کرتی ہیں. اور باقی مرفوع, اور یہ بھی بات کہی گئی کہ یہ مرفوع پر دلالت نہیں کرتی, قیلہ کے سیرے کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا گیا. لہذا یہ کہہ دینا کہ یہاں سے مراد موقوف ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے, رقم کا 1662 ہے, اس میں سالم یہ بات کہتے ہیں, ہل تتبعون فی ذلک تعلیم سنتہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ اس مسئلے میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. یہاں سنت کا لفظ آئے گا, وہاں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا, جیسا کہ تدریب الراوی میں اس مسئلے کو واضح کر دیا گیا. اسی طرح اور مختلف کتابیں ہیں, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ یہاں سے مراد موقوف ہے, چلے اس میں اختلاف ہے, مفتی صاحب کی بالفرض محال یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہے تو یا موقوف, تو اس سے پھر بھی ہماری یہ بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ مفتی صاحب آپ نہ بھی مانیں تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ صحابی کا عمل ہے, تو صحابی کا عمل چونکہ اگر قرآن حدیث خاموش ہے تو صحابی کا عمل حجت ہوا کرتا ہے, لہذا ہمارا یہ مسئلہ بھی حدیث سے ثابت ہوا. باقی تیسرا جو سوال ہے غائبانہ نماز جنازہ کا, چونکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں اور ہم نے جو قائل تھے ان کی دلیل دے دی کہ آپ نے احد کے شہداء کا غائبانہ جنازہ پڑھایا, آپ اس کا جواب لشکر طیبہ کو جو بھی دیتے ہیں وہ دیتے ہیں, لیکن مفتی صاحب آپ اس کا جواب دیجئے کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. نجاشی کا جنازہ پڑھایا گیا، آپ کہیں گے چلو وہ شہید نہیں تھا، لیکن عہد کے شہداء کا جو غائبانہ جنازہ پڑھایا گیا، آپ اس کا جواب ان کو دیجئے گا. ہم تو چونکہ اس کے قائل نہیں ہیں اس لیے یہ سوال ہم سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا آپ کو، آپ کسی اور سے جا کر پوچھئے جو ان کے قائل ہیں. چوتھا سوال، آپ صحابی کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ ہیں ہی گستاخ، نبی کے بھی، اللہ کے بھی، صحابہ کے بھی، آئمہ دین کے بھی، لہذا صحابی پر آپ تہمت لگا رہے ہیں. صحابی کہتا ہے سمے تو میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ اس کا کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اونچی پڑھ رہے تھے. صحابی کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سمجھ رہے ہیں. پھر اس کے مقابلے میں آپ باجی کا قول لاتے ہیں، کہاں باجی اور کہاں صحابی. صحابی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ کا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. اس میں آپ نے یہ بات جو کہی تھی کہ جنازے میں آمین کہی جائے، تو یہ اس پر بھی ہم ثابت کرتے ہیں جو قرون کے نازلہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے، ان پر بد دعا کر رہے تھے، وَيُؤَمَّنُ مَنْ خَلْفَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام صحابہ آمین آمین کہہ رہے تھے. تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہوا، ہم نے استدلال کیا، اجتہاد کیا اس حدیث پر کہ جب قنوت نازلہ میں آمین کہی جا سکتی ہے تو کون سی دلیل ایسی ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ قنوت وتر میں آمین نہیں کہی جا سکتی. لہذا یہ روایت سنن الکبریٰ بیہقی میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ جس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 226 ہے. ابن خزیمہ میں بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 243 اور حدیث نمبر 479. اس کے بعد یہ مسئلہ بھی ہم نے ان کی کیسٹ میں سنا تھا، اس میں بسم اللہ کہنے کے بارے میں ان کا اعتراض تھا کہ آپ نے بسم اللہ جو سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں یا عام صورتوں میں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ صلی معاویہ تو بالمدینہ تے صلات فجر صلات ففجہر فیہا بالقرات فقرہ فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لام القرآن. صلی معاویہ تو بالمدینہ تے صلاتن، حضرت معاویہ نے مدینہ میں نماز پڑھائی، فجہر فیہا، آپ نے اس میں اونچی آواز سے قرات کی، فقرہ فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لام القرآن، انہوں نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھی، ولم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم لسورۃ التی بعدہا، لیکن جو بعد کی سورت تھی اس کے لیے آپ نے بسم اللہ نہ پڑھی. حتیٰ قضا تلک القرات، یہاں تک کہ وہ یہ قرات اس قرات سے فارغ ہو گئے. فلما سلما، جب انہوں نے نماز کو ختم کیا اور سلام کہا، ناداہ من سمع ذلک من المہاجرین والانصار من کل مکان، تو مہاجرین اور انصار میں بلند آواز سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا، یا معاویہ، تو اے معاویہ، اصرقت الصلاۃ ام نسیت، اے معاویہ آپ بھول گئے ہیں یا آپ نے نماز میں چوری کی ہے. فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحیم بالسورۃ التي بعد ام القرآن وكبر حين يهدي ساجدا، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ جو سورت پڑھی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت موجود ہے، شرح معانی الآثار جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 200، حضرت عبداللہ بن عمر، انہ کان لا یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سورۃ وبعدہا اذا قرأ سورۃ الاخرى فی الصلاۃ، حضرت عبداللہ بن عمر بسم اللہ نہیں چھوڑا کرتے تھے کسی بھی صورت سے پہلے اور وہاں آپ دیتے ہیں. یہی روایت، اسی طریقے سے یہ روایت بہقی میں بھی موجود ہے. اس سے اگلا مسئلہ، کپڑے ہوتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھی جائے. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ دخل تو علی جابر بن عبداللہ وهو یصلی فی ملتحفا 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 ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تسلي ورداؤك موزون قال نعم. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے کمرے پر اور ان کے بقایا کپڑے رکھے ہوئے تھے. جب انہوں نے سلام پھیرا میں نے کہا ابو عبداللہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور تیرے باقی ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے اور باقی کپڑے تیرے رکھے ہوئے ہیں. قال نعم انہوں نے کہا کہ ہاں. احبب تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ تجھ جیسا جاہل آدمی مجھے یہ کرتا ہوا دیکھ لے کہ رائے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کذا میں نے اللہ کے نبی کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. تو یہ دلیل ہے ہماری کہ اگر نماز اس صورت میں پڑھی جائے کہ کپڑے موجود ہوں تو کوئی آدمی ننگے سے نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح تہجد کی اذان کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا کہ تہجد کی اذان جو ہے اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے. حضرت عمر رضی البخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت عمر سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم ابن ام مكتوم قال وكان ابن ام مكتوم رجل اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلال رات کو اذان دیتا ہے آپ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں. ابن ام مکتوم ایک نابینا آدمی تھے وہ اذان نہیں دیتے تھے اس وقت تک جب تک کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ تو نے صبح کر دی صبح کر دی. ایسی ہی روایت مسلم میں سمرہ بن جندب سے ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں بلال کی اذان تمہاری سحری سے منع نہ کر دے. یعنی یہ دو اذانیں دی جاتی ہیں ایک حضرت بلال دیتے تھے اور ایک ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے. اور ایک روایت اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے جس میں یعنی ایک اور اذان کا یعنی فجر کی اذان دو اذانوں کا تذکرہ ملتا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 232 پر. ایک اور مسئلہ جو مفتی صاحب کی طرف سے اٹھا تھا کہ تم یہ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ جو جگہ گھیر لیتے ہو صفوں میں پاؤں کھلے کر لیتے ہو اس کی کیا دلیل ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی یعنی صحابی دوسرے صحابی کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملایا کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری اپنی صفوں کو سیدھا رکھو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. وکان احدونا یلزق بمن کبھی ہی من کبھی صاحب ہی وقدمہ بقدمہ کہ ہمارا ایک ہی اپنا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ اور اپنا قدم دوسرے کے قدم کے ساتھ ملایا کرتا تھا. جب قدم کے ساتھ مل جائیں کندھا کندھے کے ساتھ مل جائیں اگر انسان اتنی جگہ نہ گھیرے جتنے اس کی باڈی کی جگہ ہے تو بتلائیے تشہد میں کیسے بیٹھے گا. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ تھوڑی سی جگہ گھیرتے ہیں لیکن درمیان میں شیطان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ان جگہوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی صورت میں صفوں میں داخل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ایک اور بات آپ نے سوال کے طور پر پوچھی ہے رفع الیدین کے بارے میں. تو اصل میں تو اس میں آپ نے خود ہی بتلا دیا کہ رفع الیدین بتلائیے کہ آخری عمر تک تھی کیونکہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی. جب آپ نے یہ مان لیا کہ رفع الیدین تھی ہمارے ذمے رفع الیدین کا ثبوت دینا ہی کافی ہے. بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں سیاست میں موجود ہیں باقی کتب حدیث میں احادیث موجود ہیں احناف کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں رفع الیدین کے بارے میں. اس لیے یہ کہنا کہ ساری عمر کا دکھاؤ آپ کا یہ سوال عبث ہے کیونکہ مسائل کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لکھا جاتا کہ یہ ثابت کرو کہ اللہ کے نبی آخری عمر تک رکوع کرتے رہے. اب آپ بتلائیے آپ وتر میں رفع الیدین کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکتے کہتے ہیں آخری عمر تک اللہ کے نبی نے وتر میں اس طرح تیسری رکعت میں رفع الیدین کی ہو یا آخری عمر تک اللہ کے نبی نے عیدین میں رفع الیدین کی ہو. جو رفع الیدین آپ بھی کرتے ہیں اس میں بھی آپ آخری عمر کا لفظ نہیں کرتے لیکن دلائل ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وائل ابن حجر اور مالک ابن حویرث یہ دو صحابی ہیں جو آخری عمر میں مسلمان ہوئے تھے وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رب الجلین کر رہے ہیں. یہ روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. اب جہاں آپ نے یہ لکھا کہ روایت رب الجلین منسوخ ہو گئی, برائے مہربانی بتلائیے ہمیں کہاں منسوخ ہو گئی. وہ آپ نے اپنے گھر میں کتابیں گھر کر رکھی ہوئی تھیں کہ جس میں آپ رب الجلین کو منسوخ کر رہے تھے. لہذا یہ آپ کے تمام سوالات تھے جو ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں. اب ذرا دل تھامیے اور ہمارے سوالوں کو ذرا سنیے کہ ہم بھی آپ سے صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں, ہم 11-12 سوال کرتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ میں جرت ہے, قوت ہے, طاقت ہے, اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کرتے ہیں, تو آپ اس سوال کا جواب دیجیے. یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود کا, جس عقیدے میں بدقسمتی سے بریلوی بھی اور دیوبندی بھی دونوں کے دونوں ملوث ہیں. وحدت الوجود کہتے کس کو ہیں؟ وحدت الوجود کا معنی ملفوظات سے ثابت ہم کریں گے کہ احمد رضا صاحب کا ایک مرید ان سے پوچھتا ہے, حضور وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ ارشاد, وہ جواب دے رہے ہیں کہ وجود ایک اور موجود ایک, باقی سب اس کے ذیل ہیں. معنی کیا ہوا؟ کہ ایک وجود ہے, وہ اصل میں اللہ کا وجود ہے, اور باقی تمام کے تمام اس کے ذل اور پرتو ہیں. اس مسئلے کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, جو دیوبندی اور بریلیوں کا مشترکہ امام ہے, اس نے شمائے میں امدادیہ میں واضح کیا. کیسے؟ کہ ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں, بیج سے پودا نکلتا ہے, بیج چھپ جاتا ہے, پودا باہر نکلتا ہے, پودے کی ٹہنیاں ہیں, ٹہنے ہیں, تنا ہے, پتے ہیں, پھل ہے, پھول ہیں, ہر چیز کا رنگ مختلف ہے, مختلف ہے, لیکن نکلے کہاں سے ہیں؟ نکلے سب کے سب بیج سے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں اللہ سے ہم سب نکلے ہیں, ہماری تاثیر مختلف ہے, ہمارا رنگ مختلف ہے, ہماری شکلیں مختلف ہیں. اور دلیل دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے پانی کو بوایا گیا وہ بھاپ بن جائے گی, اس کو منجمد کیا جائے برف بن جائے گی, تو اصل میں پانی ہے. تو اللہ پانی ہے اور مختلف شکلیں یہ مخلوق ہیں. اب نعوذ باللہ ان کے بقول گدا گھوڑا انسان سور جمادات نباتات جمادات پہاڑ رحمان سب کے سب اللہ کے پرتو ہیں, اس کے ذل ہیں. خواجہ غلام فرید کے خلیفہ خاص محمد یار گڑھی والے, جنہوں نے یعنی جن کا آپ نے انکار کر دیا کہ ہاں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں, آپ پتہ نہیں اب کس کس کو چھوڑیں گے, آپ اپنے احمد رضا کو بھی چھوڑ کر بھاگیں گے انشاءاللہ. خواجہ غلام فرید کے خلیفہ خاص کو آپ چھوڑنے لگے ہیں. ابھی میں خواجہ غلام فرید سے ثابت کروں گا کہ خواجہ غلام فرید وحدت الوجود کو کیسے سمجھا رہے ہیں آپ کو. کسی دیوبندی نے اس پر اعتراض کیا خواجہ غلام فرید کے خلیفہ خاص کے شعر پر کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے, دغا باز نہیں. علامہ سعید احمد کاظمی نے اس کا جواب دیا اس دیوبندی کو, تو وہ جو جواب ہے اس میں آپ کو میں سنائے دیتا ہوں کہ محمد یار گڑی کے شعر کے جواب میں علامہ سعید احمد کاظمی, سعید احمد کاظمی ابن عربی کا یہ کلام پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی تم محمد عظیم الشام کو محمد گمان کرتے ہو, جیسا کہ تم سراب کو دور سے دیکھ کر پانی سمجھتے ہو, اور ظاہری نظر میں پانی ہی ہے مگر حقیقتاً آب نہیں ہے بلکہ سراب ہے. اس طرح جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آؤ گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤ گے بلکہ صورت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے, اور رویت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. فتوحات مکیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127. سعید احمد کاظمی صاحب پھر شاہ ولی اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں کہ مرشد کی جو ظاہری صورت نظر آ رہی ہے دراصل یہ حق تعالیٰ ہی کو دیکھنا ہے. یہ جو آب و گل ہے یعنی جسمانی چیز ہے, اصل میں یہ درپردہ وہی اللہ تعالیٰ ہے, ظاہری طور پر اللہ کا باقی بیٹھا ہے, بشریت کو ایک پردہ قرار دیا ہے بقول احمد سعید کاظمی کے شاہ ولی اللہ نے. شاہ ولی اللہ صاحب کا کلام پیش کرنے کے بعد پھر سعید احمد کاظمی صاحب کہتے ہیں, مولانا محمد یار صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانے والے آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ ان کے والد دو موجود حقیقی جاننے کو کفر حقیقی فرما رہے ہیں, اور محی الدین ابن عربی کی توثیق انور شاہ کاشمیری اور صاحب درر مختار نے بھی کی. الحاصل مولانا محمد رحمہ صاحب کے اشعار کا مبنی مسئلہ وحدت الوجود ہے. اگر وحدت الوجود کو شرکی عقیدہ کہا جائے تو تمام مشائخ دیوبند کافر و مشرک قرار پائیں گے، کیونکہ وہ سب وحدت الوجود پر متشدد تھے، جیسا کہ انور شاہ کاشمیری کی عبارت منقولہ بالا سے ثابت ہے. پھر ان اشعار کی بنا پر اگر محمد یار صاحب کی تکفیر کی جائے تو حضرت شیخ اکبر اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارات منقولہ بھی بالکل مولانا صاحب موصوف کی عبارات جیسی ہیں، لہٰذا ان دونوں کی تکفیر بھی لازم آتی ہے. پھر فرماتے ہیں، نتیجہ ظاہر ہے کہ مولانا محمد یار صاحب کا دامن اس مسئلے میں ایسے اکابر امت کے ساتھ وابستہ ہے کہ جن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. مقدمہ دیوان محمدی صفحہ 52. علامہ سعید احمد کاظمی نے محمد یار گڑی کا دفاع کیا ابن عربی کے پیچھے چھپ کر، اور کہیں انور شاہ کاشمیری کے پیچھے چھپ کر، لیکن ہمارے نزدیک یہ عقیدہ جو ہے کفر کا عقیدہ ہے. اب اسی عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی بنا دیتے ہیں. ملفوظات میں ہی احمد رضا صاحب بیان کرتے ہیں، کسی نے سوال کیا احمد رضا صاحب سے، عرض، حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ ارشاد، جواب دیتے ہیں احمد رضا صاحب، سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. حضرت سیدی پھر کہتے ہیں، حضرت سیدی موسیٰ صحاب رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور مجازیب سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ بازار رکھتے تھے، ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ و قاضی اور کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی آہ و زاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا، نی بھیجئے یا اپنا سہاگ واپس لیجئے. یعنی یہ بدبخت جس کو احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہا ہے، یہ کافر دیوس مشرک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم میرے خامن ہو، یا تو نی بھیج دو یا اپنا سہاگ واپس لے لو. احمد رضا صاحب کہتے ہیں، یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اونڈی اور جل تھل بھر دیے. ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے، امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیوں اور زیور اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا، اللہ اکبر، میرا خامد حی اللہ یموت ہے. عیسائی کافر اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو اللہ کی بیوی بناتے ہیں. تو اس دیوس کو بھی کافر کہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خامد حی اللہ یموت ہے، اور حی اللہ یموت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. یہ کہنے لگا کافر دیوس، جسے احمد رضا رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، کہتا ہے کہ میرا خامن حی اللہ یموت ہے، وہ کبھی نہ مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کرے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے. صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زنبیر، ملفوظات حصہ 2 صفحہ نمبر 208. اب یہ مریدوں پر تو بس پڑے ہیں کہ یہ گمراہی ہے کہ وہ چوڑیاں پہنتے ہیں، لیکن اس دیوس کو، سید موسیٰ صحاب کو کہتے ہیں کہ صوفی صاحب تحقیق، یعنی وہ صاحب تحقیق وہ بن گیا رحمت اللہ علیہ جس کا کفر فرعون کے کفر سے بھی بڑا تھا. فرعون اللہ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور یہ کافر مشکشہ ہے کہ میں جو ہوں میں اللہ کی بیوی ہوں، اور احمد رضا صاحب کے جو ہیں وہ اس کو رحمت اللہ علیہ اور صاحب تحقیق لکھ رہے ہیں. اب آئیے فوائد فریدیہ، غلام فرید، خواجہ غلام فرید کی کلام سے میں بتلاتا ہوں کہ وحدت الوجود کہتے کسے ہیں. صفحہ نمبر 67. غلام فرید صاحب کہتے ہیں، ٹاپک باندھ کر، دلائل وحدت الوجود. جاننا چاہیے کہ جب ہر صورت میں وہی ذات پاک جلوہ نما ہے جو ہر مرتبہ میں مختلف نام رکھتی ہے، یعنی ہر صورت میں وہی ذات پاک جلوہ نما ہے، وہ صورت انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، کسی کی بھی صورت ہو، وہ کتے کی ہو یا سور کی ہو، ہر صورت میں وہی ذات اللہ تعالی کی ذات جلوہ نما ہے. تو اس سے بڑا کفر واجہ غلام فرید ہوگا، اور اے بریلیو اس سے بڑا کفر کا مسئلہ کیا ہوگا اگر تمہارا امام تمہارا وحدت الوجود کا قائل ہے اور اس کو مانتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں جو ہر مرتبہ مختلف نام رکھتی ہے کہ مخلوق کا نام مختلف رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے مختلف رنگ میں آ کر اس بات اس اپنا جلوہ دکھایا ہے. اس کے صفحہ نمبر 63 پر خواجہ غلام فرید بایزید بستانی کا یہ قول نقل کرتے ہیں, سبحانی ما اعظم و شانی, میں پاک ہوں اور میری کتنی عظمت والی شان ہے. اس کے بعد اور یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا انا فعبدونی, میں تمہارا اللہ ہوں الہ ہوں, بس تم میری ہی عبادت کرو, نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے, بس میری ہی عبادت کرو. اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو. اور یہ بایزید بستانی کے بارے میں خواجہ غلام فرید لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری عبادت کرو کیونکہ میں تمہارا اللہ ہوں. پھر فرمایا اس کی ٹون بند کر دی, پھر فرمایا میں ہی لوح محفوظ ہوں, اور پھر فرمایا کہ سانپ کی مانند میں نے ہی بشریت والی کھال دور پھینک دی ہے اور اس سے باہر ہو گیا. ذکر کیا گیا کہ حضرت بایزید بستانی نے مؤذن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا, فرمایا میں الوہیت میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں. کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بایزید کے دروازے پر آیا اور کہا کہ اے ابا یزید گھر میں موجود ہو؟ فرمایا نہیں, اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ بایزید جو ہے وہ اللہ بن گیا ہے کہ گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بیان کیا گیا کسی نے حضرت بایزید سے کہا کہ قیامت کے دن ہر آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بایزید نے فرمایا کہ میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے زیادہ ہے. یہ اللہ سے بھی مقابلہ کرتا ہے اور نبی سے بھی مقابلہ کرتا ہے. اب سنیے خواجہ غلام فرید ایک اور دیوس کی بات نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی. دمبے کی آواز سننے کے بعد حضرت حمزہ خراسانی کہنے لگے لبیک جل شانہ, کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. اور دمبے کو اللہ بنا لیا, دمبے کی آواز سن کر لبیک کہنے لگے کہ میں حاضر ہوں جل شانہ. آپ کی شان کتنی بلند ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو سامری نے یہودیوں کو بتلایا تھا کہ اس نے ان کے زیور سے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے سے آواز نکلی تو کہنے لگا یہی تمہارا الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں. تو یہاں یہ دمبے کی آواز سن کر اس کو اللہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے میں حاضر ہوں اور وجد میں آ جاتا ہے. ایک اور نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 75 پر غلام فرید. کہتے ہیں حضرت رویم نے فرمایا توحید بشریت کو دور کرنے اور اپنے عروج پر الوہیت ثابت کرنے کا نام توحید ہے. اپنے اوپر الوہیت ثابت کر لو کہ میں تو اللہ ہوں, بشریت سے جان چھڑا لو تو یہ توحید ہے. حالانکہ یہ کفر ہے, اس سے بڑا کفر یہ پھر اور سے بھی بڑا کفر ہے. صفحہ نمبر 76 پر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حسین نے حضرت جنید کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید نے فرمایا تو کون ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا میں حق ہوں, یعنی حق کا معنی اللہ تعالی. ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر, تو نے میری قدر کم کر دی, میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں, تو پیغمبری کا دعویٰ کہتا ہے. یعنی یہ آدمی اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. کوئی آدمی اس کو پیغمبری کے رتبے پر بٹھانا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے تو نے میری قدر کم کر دی, میں تو اللہ تعالیٰ ہی ہوں. صفحہ نمبر 78 پر ابو الحسن خراقانی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو الحسن خراقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا. یہ کہاں بیٹھ کر کشتی کی, آسمانوں پر کی کہ زمین پر کی؟ وہ اکھاڑے کا نام کیا تھا جس اکھاڑے میں یہ دونوں اترے تھے؟ اور بغیر تو شرم کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی کرتے ہو. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبح سویرے کشتی کی جو پہلوانوں کا ٹائم ہوتا ہے, اور کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچھاڑ دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ کھانے والا اور سونے والے مختلف چیزیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. رب کی عمر بھی معلوم کر لی کہ رب کی اتنی عمر ہے, اور اپنی عمر بھی بتلا دی کہ میں چونکہ 2 سال اللہ سے چھوٹا تھا اس لیے اللہ نے مجھے بچھاڑ دیا. اگر میں اللہ سے بڑا ہوتا تو میں اللہ کو بچھاڑ دیتا. صفحہ نمبر 80 پر کہتے ہیں کہ توحید وہ ہے کہ سارے دو ہی ہے، بھی سب بھی بندر ایک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ چور بھی اللہ کی، یعنی آن بھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بھی طور کے پرزل ہیں، کہ توحید یہ اس میں غیب ہے کہ ساری دنیا غیب ہو جائے، دنیا کو ایک بات اور وہ بنا دے اور میں تجھ میں غیب نہ کہ غیب ہو جائے، یعنی تو اللہ میں غیب ہو جائے اور اللہ تجھ میں غیب ہو جائے، اس کو توحید کہتے ہیں. پھر اسی صفحے پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جس نے واصل باللہ ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا بس اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. واصل باللہ ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا، واصل باللہ کا معنی وہ اللہ میں، اللہ سے مل گیا، اللہ میں حلول کر گیا، اللہ میں غائب ہو گیا جیسے پچھلے صفحے پر ہے، اس لیے اگر وہ عبادت کرے گا تو مشرک بن جائے گا کیونکہ وہ تو خود اللہ ہے. پھر صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں کہ حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا ہے کہ انسان ایک پرندہ ہے، جب پہلے پہل آفرینش کے انڈے سے سر باہر نکالتا ہے تو انا الحق کا، جب جسم باہر یہ نار نکالتا میں آیا ہے سبحانی ما اعظم و شانی، یعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی، بلاتا ہے تو فرد ہے کہتا فرماتا ہے کہ میں الوہیت جب پاؤں سے باہر آیا ہوں، باہر جب پاؤں کو کھال سے باہر نکالتا ہے اور ہوا کی مانند ہو جاتا ہے کہتا ہے اللہ کے سوا پرواہ کوئی معبود کرتا ہے تو وجود اور کوئی موجود نہیں، جب وحدت کے آشیانے پر میرے سوا جا بیٹھا کوئی ماں ہے تو قبود اور بہتا ہے موجود نہیں، یعنی میں ہی معبود ہوں اور میں ہی موجود ہوں. حضرت سعد الدین حمری نے فرمایا شعر نمبر 1، میں وہ ہوں کہ دنیا دبیا کی مانند میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی طاقت میرے پیٹھ کی طاقت سے ہے، یہ کون و مکان اور جو کچھ اس دنیا میں ہے میری دو انگلیوں کی قدرت کے قبضے میں ہے. میں اس فرمایا ہے کہ حقیقی مواحد اور حقیقی مشرک خدا جل شانہ ہے، یعنی اللہ ہی مشرک ہے اور اللہ ہی مواحد ہے، یعنی اللہ پر بھی تہمت لگانے لگے. حضرت نجم الدین رازی نے فرمایا ہے کہ امر بالمعروف توحید اور نہی عن المنکر غیر سے منع کرتا ہے، یعنی غیر کوئی نہیں، سب کے سب اللہ ہی ہیں. ایک مرتبہ نمبر 80 پر لکھتے ہیں، یہ ساری عبارات جو پہلے میں نے پڑھی ہیں پر کی صفحہ نمبر 82، صفحہ نمبر 83 ایک شخص پر لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید بنائیں. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، چشتی اللہ کا رسول ہے. چلو معین الدین چشتی نے جو یہ بات کہی ہے، اگر یہ سچی بات تھی واقعی اس میں کہی ہے، تو اس کا معنی چشتی یہ ہوا چشتی رسول بن گیا تھا اللہ کے لیے، اللہ نہیں بنا، لیکن یہاں ایسے بھی بدبخت ہیں جو اللہ پر بننے کے تیار ہیں. اسی طریقے سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر ایک شخص نے حضرت شاہ عالم سے پوچھا، یا شیخ مسمک، اے شیخ تیرا نام کیا ہے؟ قال محمد، کہا میرا نام محمد ہے. سوئلا ما قولک، کہا تیری بات کیا ہے، تیرا قول کیا ہے؟ قال، اس نے کہا اللہ احد، اللہ ایک ہے. وہ سوئلا ما حولک، کہا تیرے ارد گرد کون ہے؟ کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ سوئلا ما صفتک، کہا تیری صفت کیا ہے؟ قال لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا نہ میں کسی سے جنا گیا. وہ سوئلا ما قدرتک، قدرت کو، کہا تیری قدرت کیا ہے؟ قال ولم یکن لہ کفواً احد، کہا میری برابری کرنے والا کوئی نہیں. اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کی صفت یہ ہے کہ نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا. یہ شاہ عالم صاحب اللہ کی صفات اپنے اوپر لکھ رہے ہیں. شیخ محمد شریف کہتے ہیں الخلق عین الخالق والخالق عین الخلق ولیس الموجود صلی اللہ تعالی، خلق مخلوق یعنی عین خالق ہیں اور خالق عین مخلوق ہیں، یعنی خالق مخلوق اور مخلوق خالق، کوئی فرق نہیں ان دونوں میں. لیس الموجود اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں. پھر فرمایا الآدم هو الخالق بحقیقت الوقت، آدم جو ہے وہ اصل میں وہی حقیقی خالق ہیں اور مخلوق وہم ہے. اذا رفع الوہم فهو اللہ تعالی، جب وہم کو اٹھا دیا جائے تو اللہ تعالی ہی آ جاتا ہے، یعنی مخلوق اصل میں اللہ تعالی ہی ہیں. تو یہ تمام بکواسات فوائد فریدیہ میں موجود ہیں، جس کو لکھنے والے اس کا تعارف یہ کروایا گیا ہے شہباز طریقت و شہنشاہ ولایت اور حضور خواجہ غلام فرید صاحب. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ عقائد ان لوگوں کے سامنے بیان ہو تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ پوچھا رہے ہیں. رکوع میں رکوع سے پہلے تم نے قنوت پڑھنا ہے یا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے. اسی طریقے سے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھنے والے ہم سے یہ مسائل پوچھتے ہیں, اور ذرا ہم تمہیں عقیدے سے پوچھیں کہ تم عقیدے کے بارے میں کیا عقیدے رکھتے ہو. اب دیکھیے, احمد رضا صاحب سے سوال کیا جاتا ہے, حضور اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں, اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں. نبی جب مکے میں تھا تو مدینے میں نہ تھا, اور جب مدینے میں تھا تو مکے میں نہ تھا. جب انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت اسی لیے کی کہ مکے والے قتل کرنا چاہتے تھے, آپ وہاں سے ہجرت کر گئے. اب یہ کہنا کہ اولیاء اللہ ایک موقع پر 10,000 جگہ میں دعوت قبول کر سکتے ہیں اور حاضر ہو سکتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طاقت انبیاء سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ بیان احمد رضا صاحب کا ملفوظات حصہ اول صفحہ نمبر 113 پر ہے. احمد رضا صاحب فرماتے ہیں, کسی نے حضور سیدنا غوث اعظم, غوث اعظم اللہ کا, اللہ کی صفت ہے, احمد رضا اس کو عبد القادر جیلانی پر فٹ کر رہے ہیں, جو عبد القادر جیلانی بریلویوں کو, حنفیوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور اہل حدیث کو جنت میں بھیجتے ہیں. کسی نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدی قذیب البان موسلی کی شکایت کی کہ ان کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا گیا. ارشاد فرمایا کہ اس سے کچھ نہ کہو, اس کا سر ہر وقت خانہ کعبہ میں سجود میں ہے. ملفوظات صفحہ نمبر 210. اب بتلائیے, ہمارے یہاں کے شیطان پیر بھی یہی کہتے ہیں, داڑھی مونڈ کر شراب پی کر نشے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دل کی نماز ہے. تم تو یہاں نماز پڑھتے ہو, یہ کبھی مکے میں ہوتے ہیں کبھی مدینے میں ہوتے ہیں, اور یہی احمد رضا نے بھی خانہ کعبہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. احمد رضا صاحب فرماتے ہیں, سیدی احمد کی دو بیویاں تھیں, بتایا کر آپ سیدی کو تم نے ایک دوسری بیوی عبد العزیز بیوی کے جاتے سے رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ نہیں چاہیے تو اس وقت سوئے, عرض کیا حضوری ہوئی تھی, وہ عرض فرمایا سو کیا کہ حضور پینا تھی, سو کو کس طرح سے میں جان علم ہوا ڈال لی تھی, فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا اس پر میں عرض تھا کیا, ہاں ایک تو پلنگ اور کسی وقت شری تھا. ایک مرید فرمایا جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے. ملفوظات 169 صفحہ نمبر 169 حصہ دوم. یہ دیوس پیر بھی وہاں موجود تھا مرید کے پاس, اور ایسی حالت میں موجود تھا, ثابت صرف نہیں ہوتا یہ کرنا تھا, اور اس کے مریتم کی بقواعد سے آثار پیر کبھی بھی اپنی کتابوں میں درج کر دی. یہ ہے تمہارے عقیدے. اللہ تو کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى. اللہ نیند اور موت کی حالت میں روحوں کو قبض کرتا ہے اور پھر جس پر موت کو مقرر کرتا ہے اس کو روک لیتا ہے اور دوسری کو بھیج دیتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ ملفوظات اس کی کتاب نہیں, یہ ایسی ہی بات ہے. ہم اس کے علاوہ جو تم اس کی کتابیں بتلاتے ہو کہ ہمیں نام کر دو, ہم نے کتابیں لے اس میں سے تمہارا کہ یہ والا پوسٹ مارٹم تو ہمیں کہنا. جو ملفوظ اب تک ذات ہمارے کتاب میں موجود ہے وہ بھی بریلویوں کے کتب خانہ سے چھپی ہے, یا تو یہ کتابیں چھاپنی بند کر دو یا یہ کہنا بند کر دو کہ کتابیں ہماری نہیں ہیں. کتاب کا بھی آپریشن ہمیں صرف اس کے بعد تمہاری باقی کتابوں کے بھی انشاءاللہ آپریشن شروع کریں گے. یہ عقیدہ ہے کہ مردے بولتے ہیں. تمہارا احمد رضا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی اولیاء کرام میں سے ہیں, ایک قبرستان میں سے گزر رہے ہیں, امام محب الدین کے اکابر محدثین سے ہیں, ہمراہ رکاب تھے. حضرت سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا, کیا تو مردے پر مردوں کے کلام کو مانتا ہے؟ کیا اس پر تیرا ایمان ہے؟ وہ کہنے لگے, مردے ہاں کلام کرتے ہیں, مردے زندوں سے کلام کرتے ہیں. عرض کی ہاں. فرمایا یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں. یہ آگے چلے, آگے 40 قبریں تھیں, آپ دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی. اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے. لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی, یہ کیا راز ہے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا. فرمایا ان قبور پر عذاب ہو رہا تھا, جیسے دیکھ کر میں روتا رہا, جسے دیکھ کر میں روتا رہا, اور حضرت عزت میں میں نے ان کی شکایت کی, مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا گیا. ایک قبر گوشے میں تھی جن کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا, اس میں سے آواز آئی, اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں ہوں, فلا ڈومنی ہوں. مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا انت منہم, تو بھی انہی میں سے ہے, اس پر سے بھی عذاب اٹھا. سراپا رحمت ہے جس طرح گزر ہو رحمت ساتھ ہے. ملفوظات صفحہ نمبر 200 حصہ 2. اسی میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے. مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے. امام عبد الوہاب شارانی التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے, اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی, کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں. مجلس 3 دن ہوتی ہے, ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہو گئی, یہ ہمیشہ 1 دن پہلے ہی حاضر ہو جاتے تھے. اس دفعہ آخر دن پہنچے جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے, انہوں نے فرمایا کہاں تھے؟ دو روز سے. حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا, عبد الوہاب آیا. یہ مزار مبارک سے پردہ اٹھا اٹھا کر پوچھ رہے ہیں, جیسے اس کے باپ کی وہ بیٹھک بنی ہوئی ہے کہ پردہ اٹھایا اور پوچھ لیا تجھے وہ نہ آیا یا بزرگ بنا نہیں آیا. تو وہ تو ایسے وہ بات تند کرتے ہیں, آئلے لگا کر کرتے ہیں کے کرس کے اوپر, نہ ہوا گزر سکتی ہے اور نہیں آیا. یہ چلمت, یہ کہاں سے بیٹھ کر تم سے پہنچ تو کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ ریڈیو اسٹیشن اپنے ہاں آپ نے کھول رکھا ہے. اچھا, انہوں نے فرمایا کہ کیا حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی, حضور تو فرماتے ہیں میں کتنی ہی منزل پر, کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں, ٹکڑا جاتا رہے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. پھر فرمایا ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی رہی تھی, اس وجہ سے حضرت کو ان سے خاص محبت تھی. حدیث میں ہے جو کوئی دریافت کرنا چاہے کہ یہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت ہے, وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کی کس قدر قدر و منزلت ہے, اتنی ہی اس کی اولیاء اللہ کے یہاں ہم میں سے ہیں. حضرت ہے حضرت سید سید عبد الوہاب احمدی کے پر بہت بڑا میرا روح ہوتا تھا, اس مسئلے میں چلتا رہے کہ آپ کی قیمتی نگاہ پڑی تھی. فوراً نیرلی کے حدیث ارشاد ہوا النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک, پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر, یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہے. خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی. جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی ہاں. اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی. یہ لڑکیاں قبروں پر نظر چڑھاتے ہیں, لڑکیوں کی قبروں پر نظر چڑھائی جاتی ہے. لوگ تو بکرے چڑھاتے ہیں جو شرک ہے, اور یہاں قبروں پر لڑکیاں چڑھ رہی ہیں. کہا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبا فرماتے ہیں. مان وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی, خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے آپ کی نظر کر دی. تاجر نے قبر نظر کی, چلو بکرے تو وہاں جو مستنڈے بیٹھے ہیں وہ کھاتے ہیں, یہ جو نظر لڑکی کر رہے ہیں قبر کی نظر, یہ کیا کام آتی ہے؟ کہا خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے آپ کی نظر کر دی. ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے, فنا حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. صفحہ نمبر 276 حصہ 3. استغفر اللہ, ایسے عقائد سے کہ مردوں کو پتا ہوتا ہے قبروں پر لڑکیاں چڑھائی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, یہ تمہارا مذہب ہے, اس کو مذہب سمجھتے ہوئے تم سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. لو ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا تذکرہ سن لو, اللہ الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, جس کو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے بیان کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی, عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن کہتے تھے بِإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. معجزہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے لیکن نبی کے بس میں نہیں ہوتا. لیکن یہاں دیکھیے, یہاں احمد رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں. کسی نے کہا کہ کیا اولیاء سے احیاء معتقد ہے ارشاد آپ دے رہے ہیں آپ. ہاں سید زندہ اللہ عنہ ایک مطلب تشریف لاتے تھے کہ رات آتی بھرا پڑا تھا, لوگوں کا مجمع تھا, آپ تشریف لے گئے. فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا ہاتھی مر گیا. فرمایا اس کی سونڈ ویسی ہے, آنکھیں بھی ویسی ہیں, ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں, غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ ویسے ہی ہیں, پھر مر کیسے گیا؟ یہ فرمانا تھا کہ فوراً زندہ ہو گیا جب سے آپ کا لقب زندہ تیل ہو گیا. صفحہ نمبر 349 حصہ چہارم. اب آپ نے یہ بات ثابت کی کہ جو صفت اللہ تعالی کی صفت ہے وہی صفت آپ کے بزرگوں کی بھی صفت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. احمد رضا صاحب سے پوچھا جاتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کرام کی حیات برزخ میں کیا فرق ہے؟ جواب دیتے ہیں انبیاء کرام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے اور ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کی آن کو موت طاری ہوتی ہے, پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے. اسی احکام اس حیات پر دنیاویہ ہیں, ان کا ترکہ بانٹا جائے گا, ان کی ازواج کو نکاح حرام, نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں. نبی کی حیات کے بارے میں فرمایا ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا, ان کی ازواج کو نکاح حرام, نیز ازواج پر عدت, ازواج مطہر میں کھاتے نہیں, وہ اپنی پیتے نہ مقبول نماز پڑھتے ہیں. بلکہ سیدی محمد عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں. انبیاء کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں. نبی کی اس سے بڑی گستاخی اور دیوسو کہ تم نے نبی کو بھی قبر میں بھی یہ شب باشی کے لیے عورتیں مہیا کر دیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ان کو حج کرتے لبیک پکارتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب یہ بیان احمد رضا کا چل رہا ہے. اور اولیاء علماء شہداء کی حیات برزخیہ اگرچہ دنیاویہ سے افضل اعلیٰ, مگر اس پر احکام دنیاوی جاری نہیں اور ان کا ترکہ تقسیم ہوگا, ان کی ازواج عدت کریں گی. اور حیات برزخیہ کا ثبوت تو عوام کے لیے بھی ہے. حدیث میں ہے کہ مثل مومن کی اس کی طائر کی طرح جو قفس میں ہے, کہ جب تک وہ قفس میں ہے اس کی اڑان اسی تک ہے, اور جب اس سے آزاد ہو تو اس کی اڑان کتنی ہوگی. بعد مرنے کے سما و بسر ادراک عام لوگوں کے یہاں تو یہاں تک کہ فخر کا زائد ہو جاتا ہے. یعنی کافر مرنے کے بعد بھی انٹرنیٹ پر آ بیٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, ان کی طاقت سننے کی بھی بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے کی بھی بڑھ جاتی ہے, کافروں کی بھی. اور پھر اولیاء کا کیا حال ہوگا؟ یہ ملفوظات صفحہ نمبر 276 حصہ سوم میں موجود ہے. ماں کے پیٹ میں حفظ قرآن. احمد رضا خان سے پوچھا گیا حضور بسم اللہ کرانے کی کوئی عمر شرن مقرر ہے؟ ارشاد شرن کچھ مقرر نہیں. ہاں مشائخ کرام کے یہاں 4 برس 4 مہینے 4 دن مقرر ہیں. حضرت خواجہ قطب الحق والدین مختار کافی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی, تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی, لوگ بلائے گئے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہوئے. بسم اللہ پڑھنا چاہی مگر الہام ہوا کہ ٹھہرو, حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا. ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جل جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا. قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا صاحبزادے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے. حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا صاحبزادے آگے ہی بڑھ. فرمایا میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان کو یاد تھے, وہ مجھے بھی یاد ہے. جناب یہ 278 صفحہ حصہ چہارم پر جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے, اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ یہ بٹاک القلوب سے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں قرآن کی وہ صورتیں یاد کرتا ہے جو ماں کو یاد ہوتی ہیں اور ماں پڑھتی ہیں. احمد رضا سے پوچھا گیا ملفوظات صفحہ نمبر 186-187. احمد رضا سے پوچھا گیا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟ ارشاد جواب دیتے ہیں ہاں, مگر شیخ اکبر الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ انہیں اجتہاد کی اجازت نہ ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی جملہ احکام کریں گے اور ان پر عمل فرمائیں گے. عرض: نماز کس طرح پڑھیں گے؟ ارشاد: طریقہ حنفیہ کے مطابق، نہ یوں کہ مقلد حنفی ہوں گے بلکہ یوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمائیں گے کہ اے مہدی، نماز طریقہ حنفیہ سے پڑھنا اور ہاتھ ہیڈ کوارٹر پر رکھنا، اسی دن کھل جائے گا کہ اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ پسند مذہب حنفی ہے. یعنی یہ بھی نبی پر بہتان کہ اللہ کے نبی محمدی مذہب کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کہیں گے کہ مجھے سب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مطابق مذہب امام اعظم ہوگا. اسی خیال سے بعض اکابر کی قلم سے نکلا کہ وہ حنفی المذہب ہوں گے، بلکہ یہی لفظ معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صادر ہو گیا. حاشا کہ نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائے، بلکہ وہی ہے کہ ان کے عمل کے مطابق عمل مذہب حنفی کی سب سے کامل تر تصویر ثابت ہوگی. غرض: ان کے زمانے میں تمام مذاہب منقطع ہو جائیں گے اور صرف مسائل مذہب حنفی باقی رہیں گے. لہذا اکابر ائمہ کشف نے فرمایا ہے کہ چشمہ شریعت کبرا سے بہت سی نہریں نکلیں اور تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں، مگر مذاہب اربعہ کی چار نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دیر تک بہیں. آخر میں جا کر وہ تین نہریں بھی تھم گئیں اور صرف مذہب حنفی کی نہر آخر تک جاری رہی. یہ کشف اکابر ائمہ شافیہ کا بیان ہوا، صفحہ نمبر 186 اور 187 پر یہ کشف بیان کیا جاتا ہے. تو امام مہدی کو حنفی طریقے سے نماز پڑھانا اور نبی کا مذہب حنفی کو پسند کرنا کہ یہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس مذہب حنفی کے چند مسائل بھی اگر آپ سنیں گے تو توبہ کر اٹھیں گے کہ یہ مسائل کتاب و سنت سے ہٹ کر بیان ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے اندر نہیں. اب احمد رضا صاحب ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں جو مسئلہ عقل کے بھی خلاف ہے. احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کسی حاملہ عورت کے نصف بچہ پیدا ہو لیا ہو اور نماز کا وقت آ گیا تو ابھی نفسہ نہیں، حکم ہے کہ گھڑا کھودے یا دیگ پر بیٹھے اور اسی طرح نماز پڑھے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو. ملفوظات، صفحہ نمبر 209. اب دیکھیے کیا طریقہ اپنایا ہے، کہ اس کی جان کو آئی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ گڑا کھود کر نماز پڑھو یا دیگ پر بیٹھو. ہمارے ایک ساتھی نے، جو عالم تو نہیں تھا، دودھ بیچا کرتا تھا، ایک مولوی صاحب نے آ کر ان کو یہ مسئلہ سنایا تو وہ مولوی صاحب سے کہنے لگا، بھائی مجھے زیادہ تو پتہ نہیں لیکن ایسا کرو، میں یہی 7 اپ کی بوتل تمہیں دیتا ہوں، تم 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھا دو اس عورت کو، مرنے کے وہ قریب ہے وہ عورت بیچاری، اور تم اسے کہتے ہو کہ گڑا کھود کر یا دیگ پر بیٹھ کر نماز پڑھے، وہ تکلیف سے مری جاتی ہے. اگر تم 7 اپ کی بوتل برداشت کر لو پھر ہم اس عورت کو کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے تو بھی نماز پڑھ کر دکھا دے. ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عرض، یہ حکم جو فرمایا ہے کہ مزار شریف پر پائنتی کی طرف سے حاضر ہو ورنہ صاحب قبر کو آ کر دیکھنا پڑے گا، تو کیا عالم برزخ میں بھی اولیاء کرام کو سر اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ارشاد جواب دے رہے ہیں، ہاں عوام کو بلکہ اولیاء کو بھی اس کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے، مزار شریف میں اگر پینتی کی طرف سے حاضر ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر سر کی طرف سے حاضر ہو تو مردہ سر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے. منفوظات، صفحہ نمبر 293، حصہ سوم.